پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. صاحب, ہم آج بھی اپنے اس کرنٹ افیئرس کا پروگرام کا آغاز کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال اور انتخابات کے حوالے سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب انتخابات میں صرف 4 دن رہ گئے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدوار شد و مت سے اپنی انتخابی مہمیں چلا رہے ہیں. دوسری جانب تقریباً تمام ہی پارٹیز انتخابی عمل کے بارے میں کچھ زیادہ مطمئن نظر نہیں آتے. ہر ایک کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس انتخاب کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, زیادہ شفاف نہیں ہے. پاکستان کی سینٹ میں بھی اس کی صدائے بازگشت سنائی دی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن سے سسٹم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جیسا کہ ہم نے آج بھی کیا, تو کوئی ذمہ دار آدمی اس موضوع پر بات کرنے کے لیے پریس کو فیس کرنے کے واسطے تیار نہیں ہوتا. ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں اس وقت تو کیا صورت حال ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں لارڈ نذیر احمد صاحب, برٹش اپر ہاؤس کے رکن, اور سلمان عابد صاحب ہیں ہمارے ساتھ, تو جو سیاسی تجزیہ کار ہیں پاکستان سے. کچھ دیر کے بعد ہمارے ساتھ پیرس یونیورسٹی کے ڈاکٹر عطا محمد بھی ہوں گے. آغاز کروں گا لارڈ نذیر آپ سے. آپ نہ صرف برطانیہ کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں, اس کا ایک حصہ ہیں, بلکہ پاکستان کی سیاست پر بھی آپ اتنی ہی نظر رکھتے ہیں جتنی برطانیہ کی سیاست پر. پاکستان کی یہ انتخابات آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا معنی رکھتے ہیں بیرونی دنیا کے لیے؟
بہت ہی امپورٹنٹ الیکشن ہے, اس لیے کیونکہ ڈیموکریسی 10 سال اپنی مدت پوری کر چکی ہے, اور جس ڈیموکریسی جب لوگ ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے تھے اس وقت کہہ رہے تھے کہ ڈیموکریسی آئے گی اور شاید غربت ختم ہوگی, ایجوکیشن, ہیلتھ اور امپلائمنٹ کے لیے, کریشن کے لیے پیسے خرچ کیے جائیں گے, سروسز اور ریسورسز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے استعمال ہوں گی, وہ تو 10 سال میں لوگوں نے دیکھی ہے. اور پھر میگا قسم کی کرپشن بھی ہوئی, ایلیگیشنز بھی لگی, اور کیونکہ کوئی زمانہ تھا جب سیاستدان سیاست پالیٹکس آف ہوپ کرتے تھے, وہ امید دلواتے تھے. ذوالفقار علی بھٹو شہید جیسے لوگ جو بات کرتے تھے روٹی کپڑا مکان, لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر جب میں الیکٹ ہوا تو ہم غربت دور کرنے کے لیے, پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنانے کے لیے, پاکستان کے لوگوں کو جابز اور ایجوکیشن مہیا کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے. سیڈلی یہ جو الیکشن ہے اس میں الزامات کے اوپر الزامات لگے ہوئے ہیں, اور سارے پولیٹیکل پارٹیز, یعنی آج شہباز شریف صاحب پشاور میٹرو پہ الزام لگا رہے ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لاہور اور ملتان کی میٹرو پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اتنے ارب روپیہ. پھر جو پیپلز پارٹی کے میگا کرپشن کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ, اور اس میں کچھ سچائی بھی ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو نیب نے پکڑا بھی ہوا ہے. تو اور پھر کیونکہ میڈیا واقع فری ہے پاکستان کے اندر, اور آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ہارڈ ٹاک کے اندر پاکستان کا ایک بہترین اخبار جو وہ ابھی آپ نے ڈون کے جو مالک ہیں ان کو دیکھا ہوگا کہ جب بی بی سی کے اس پروگرام میں وہ آئے اور وہ بڑی الیگیشنز لگا رہے تھے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز, پاکستان کی فوج جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہی ہے. اب ایک بہت کریڈیبل نیوز پیپر, اور جب سٹیون سکر نے اس کو جو ہے وہ بالکل پوچھا کہ ایویڈنس پروڈیوس کرو, تو انہوں نے ایویڈنس صرف سوشل میڈیا کے ایویڈنس پروڈیوس کیا, جی کہ آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا کس طرح بیہیو کر رہا ہے, اور دنیا پوری میں سب کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا, اور اس میں جھوٹ, فیک نیوز ہر قسم کا ہوتا ہے. کریڈیبل ایویڈنس تو آپ کے پاس اگر اتنا بڑا نیوز پیپر, اتنا ڈون جیسا ریسپیکٹیبل, تو اس کے آن دا بیک آف دیٹ واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز, الجزیرہ, سب نے, گارڈین, سب نے الیگیشنز لگائی, لیکن ابھی تک کسی نے کوئی ہارڈ ایویڈنس پروڈیوس کر کے نہیں بتایا کہ جناب ہوگی پاکستان کے اندر کم نہیں ہوتی. اور میں ایک اور بات بتاؤں کہ پاکستان میں ہمیشہ جب الیکشن ہوتے ہیں جو وننگ پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ بہت فیئر الیکشن ہوئے, لیکن جتنے بھی ہارتے ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ الیکشن رگ تھے, یہ مانتے نہیں ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ ابھی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں 5-4 دن, اور جن پولیٹیکل پارٹیز کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی پارٹیز دے آر ناٹ ڈوئنگ ویل, وہ پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا. بلکہ مجھے ہنسی اس بات پہ آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر 25 کے شام کو ریزلٹ ٹھیک نہ آیا, یعنی اگر وہ نہ جیتے, تو پھر ہم یہ بات کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ الیکشن جو ہے رگڈ ہے. پہلے ہی وہ بلیک میل اور پریشر ڈال رہے ہیں. اور ایک اور بات جو فوج کے حوالے سے, سارے کہتے ہیں جی کہ فوج کی انٹرفیئرنس ہے. بھائی اگر فوج کی انٹرفیئرنس اتنی آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کیوں زحمت کرتے ہیں کہ بار بار فوج کو کہتے ہیں کہ آپ نے 10 سال اس کو یہ حکومت سنبھالی نا, آپ نے سسٹم کیوں نہیں کریٹ کیا جہاں پہ سویلینز ہی مینج کریں جس طرح امریکہ یورپ کے اندر کرتے ہیں. پھر آپ کو فوج کی سیکورٹی, فوج کی نیوٹرلٹی کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ 3,40,000 فوجیوں کو اپنے پولنگ سٹیشن میں بلا رہے ہیں کیونکہ وہ احساس ہیں اور وہاں پہ خطرات ہیں. تو اس سے ابھی میں صبح ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, وہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں اور وہ کہہ رہے تھے جی کہ میں وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ جو ایکسپنسز ہیں کینڈیڈیٹس کے اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے. بھائی یہ تو آپ کے سسٹمز کے اندر آپ نے اتنی امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنل کی ہیں, یہ تو حکومت آپ کی تھی, 5 سال آپ حکومت میں رہے, یہ تو آپ کو یعنی سکھ نمبر 1 ہونی چاہیے تھی کہ آپ کے جو جتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں وہ ڈکلیئر ہو, اس کا لمٹ ہو, اس کی ٹرانسپیرنسی ہو, اس کی اکاؤنٹبلٹی ہو, وہ جو ہے اس کی ریسیپٹس ہو. لیکن کیونکہ یہ اس وقت پہ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں, وہ پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں لیکن وہ وہاں پہ پتہ نہیں کیا یا نہیں, اس لیے تاکہ 25 کو شام کو وہ کہیں جناب میں نے ہفتے والے دن یہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ جو ہے پیسے لوگ خرچ کر رہے ہیں اور پیسے کے زور پہ انہوں نے ووٹیں لی اور میں ہار گیا. تو یعنی یہ سارے دے آر ایکچولی لینگ ڈاؤن دا فاؤنڈیشن اینڈ گراؤنڈ فور کہ ڈسپیوٹ کرنے کے لیے. آخری بات اس حوالے سے میں یہ کہوں کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی جو میجسٹریٹ کورٹ میں کیس شروع ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جاتا ہے, پھر وہ جو ہے سیشن کورٹ میں جاتا ہے, پھر وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے, پھر سپریم کورٹ میں. اپیلوں پہ اپیل گراؤنڈ نہ بھی ہو تو بنا لیتے ہیں کیونکہ کوئی بندہ ہار نہیں مانتا, وہ یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں ہو تو تب مانیں گے, ورنہ ہم نے ماننا نہیں ہے.
بہت شکریہ لارڈ نذیر آپ کے وقت کا, میں نے آپ کو زحمت دی, میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا. سلمان عابد صاحب آپ پاکستان میں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو بات لارڈ نذیر کہہ رہے تھے, ظاہر ہے کہ یہ بات سامنے نظر آ رہی ہے کہ تقریباً ہر پارٹی یہی کہہ رہی ہے اپنے اپنے طور پر کہ الیکشن جو ہیں وہ شفاف نہیں ہوں گے, شفافیت نہیں ہے ان میں. سینٹ میں بھی جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس کی صدائے بازگشت سنائی دی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات کریڈیبل ہوں گے, ایکسیپٹیبل ہوں گے پاکستان کے عوام کے لیے اور دنیا کے لیے؟
دیکھیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کے حوالے سے جتنا شور شرابہ ہے اس میں زیادہ تر جو سیاسی بیشنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے, جو پریکٹیکل ایویڈنس کے مسائل ہیں نا وہ بہت کمزور ہیں. اسی لیے کسی سیاسی جماعت کے پاس جو ثبوت ہے یا ایویڈنس ہے وہ نہیں ہے. صرف ہم ایک پہلے سے ایک نیریٹو ڈیولپ کر رہے ہیں کہ الیکشن شفاف نہیں ہے جو لارڈ نذیر صاحب کہہ رہے تھے, کیونکہ جو جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں وہ سب پہلے سے دھاندلی کا شور مچا رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا واحد الیکشن تھا 2013 کا, جس میں رولنگ پارٹی سمیت تمام جماعتوں نے یہ کہا تھا کہ انتخابات فیئر نہیں ہوئے, لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا تھا. اصل میں صرف بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ جب اس انتخابات ہو جاتے ہیں, اور دیکھیں نا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ بن رہی ہے, جب آپ کہتے ہیں کسی جماعت کو مجموعی طور پہ اکثریت نہیں ملنی تو پھر یہ کیسے جو ہے نا اپنا الیکشن میں رگ ہو جائیں گے. پھر جب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن جیت بھی رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن میں ہرایا بھی جا رہا ہے, تو یہ کانٹراڈکشن کی باتیں ہیں. اصل میں جو سوال پیدا ہوگا یہ بالکل بجا ہے کہ الیکشن کے بعد اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کو چیلنج تو کیا جائے گا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور جو جماعتیں الیکشن ہاریں گی وہ اس کو قبول نہیں کریں گی, جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے اور روایات ہماری پہلے سے موجود ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس الیکشن کے بعد اس الیکشن کو ڈسکریڈٹ کر کے کوئی بڑی تحریک چل سکتی ہے. عمران خان نے تو جہاں پہ دھرنا دے دیا تھا, کیا باقی جماعتیں اس کے لیے تیار ہیں اور کیا جماعتوں کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ بڑی مہم چلا سکے, جیسے 77 کے اندر بھٹو صاحب کے خلاف ایک انتخابی مہم میں دھاندلی کے اوپر چلی تھی. سو یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہوگا. اگر کوئی بڑی دھاندلی کیمپین چلتی ہے اور ایک بڑی انتخابی مہم کے نتیجے میں ایک بڑی مہم نکل کے آتی ہے جو الیکشن دھاندلی پر مبنی ہوگی, تو پھر تو شاید اس کا کوئی اثر ہوگا. لیکن اگر محض یہ ٹی وی ٹاک شو تک محدود رہے گا تو کوئی شاید بڑی بات نہیں ہو سکے گی. اور دوسری بات یہ کہ انتخابی نتائج بھی ظاہر کر دیں گے کہ اس میں کتنی حد تک دھاندلی ہوئی ہے, کیونکہ ابھی تک جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پارٹی اس طرح سے اکثریت نہیں حاصل کر سکے گی کہ جس سے وہ بڑی بآسانی طریقے سے حکومت بنا سکے گی. اب اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر جو الیکشن میں رک کرنے والے لوگ ہیں, کیا وہ اس قسم کا کھیل چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی حکومت نہ بن سکے, ایک غیر مستحکم سیاسی نظام آئے, ایک ہنگ پارلیمنٹ آئے, کوئی مضبوط حکومت کا تصور نہ آئے؟ تو یہ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی. تو اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو اس وقت دھاندلی کا شور ہے وہ بنیادی طور پر اس بات پہ آ رہا ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے. ابھی آپ دیکھیے جو فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک ہے جو پورے پاکستان کے اندر الیکشن کو مانیٹر کرتا ہے اور اس میں انٹرنیشنل ایجنسیز بھی انوالو ہوتی ہیں ان کی فنڈنگ میں, انہوں نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس میں یہ جو ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ جی ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, ان کے خیال کے مطابق ان کے جو آبزرورز ہیں پورے پاکستان میں انہوں نے رپورٹ یہ دی ہے کہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اس وقت ہر پارٹی انتخابی مہم چلا رہی ہے, سیکیورٹیز کے ایشوز ہیں وہ سب کے لیے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ مسلم لیگ نون بھی اس وقت بڑے دھواں دھار طریقے سے جلسے کر رہی ہے, شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, بلاول صاحب جو ہے وہ پشاور سے لے کے پنڈی تک, پنڈی سے لے کے پورے پنجاب کا دورہ کر کے اب سندھ میں داخل ہو چکے ہیں. تو میرا بھی خیال کہ ہم یہ کہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ایم ایل اے جلسے کر رہی ہے, کراچی میں ایم کیو ایم دونوں پارٹیاں جلسے کر رہی ہیں, باقی جماعتیں بھی کر رہی ہیں. تو کس قسم کی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ جو الیکٹیبلس کی بات ہے جو کہی گئی تھی کہ الیکٹیبلس کو بزور طاقت جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ نے شامل کروایا ہے, اس کی ایک الگ ڈائنامکس ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پنجاب کی جو طاقتور پالیٹکس ہے وہ ہمیشہ سے دیکھتی ہے کہ طاقت کا محور کہاں ہے, جہاں طاقت کا محور ہے وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں. یہ الیکٹیبل 2013 کے اندر نواز شریف کے پاس آ گئے تھے, اب وہاں سے چھوڑ کے عمران خان کے پاس آ گئے. تو اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ اس کے پیچھے انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ قبل اس وقت بات ہے. اس کا کوئی ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے, البتہ اس بات کا امکان ہے کہ الیکشن کے بعد اس الیکشن کو ڈسکریڈٹ کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. اور اسی وجہ سے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, عوامی نیشنل پارٹی, جے یو آئی, ایم پی ایم, یہ سب جماعتیں جو ہے نا انتخابات کے نتائج آنے سے پہلے اس نیریٹو کو ڈیولپ کر رہی ہیں کہ الیکشن رگڈ ہوا ہے اور عمران خان کے لیے جو ہے نا شاید کوئی ایک علیحدہ سے پالیسی ہے الیکشن کمیشن کی اور نگران حکومت کی جو انہوں نے. اور دیکھیے آپ کو بھی پتا 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو نگران حکومتوں کا سسٹم ہے یہ تو بنیادی طور پر عمران خان نے تو نہیں بنایا, نگران حکومتیں تو اسی حکومت میں بیٹھی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی مشاورت سے بنی ہے زیادہ تر. اس لیے آپ اگر ان کو اپنی نگران حکومتوں پہ اعتماد نہیں ہے, اچھا پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی انٹرفیئرنس ہے, اس پہ باتیں بہت ہیں لیکن کوئی شواہد کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیشنگ کرنے کے لیے تیار ہے, خلائی مخلوق کی بات کرنے کے لیے تیار ہے, اور بقول شہباز شریف تو کوئی خلائی مخلوق بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ باتیں ہمارے انتخابات میں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں اور اب بھی ہوں گی, لیکن صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ اسی انتخابات کے نتیجے میں کوئی کتنی بڑی تحریک چلائے گا انتخابات کے دھاندلی کے نام پر.
اچھا ڈاکٹر عطا محمد صاحب, یہ فرمائیے کہ جس الیکشن کی بات ہو رہی ہے, ابھی گفتگو ہوئی تھی, لارڈ نذیر بھی بات کر رہے تھے اور سلمان عابد صاحب بھی, اگر یہ الیکشن ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی جو سیاسی صورتحال ہے وہ مزید عدم استحکام کا شکار ہوگی؟
میرے خیال میں بالکل پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے اور یہ ہو بھی چکی ہے, کیونکہ یہ پہلے الیکشن ہے جس میں قبل از الیکشن دھاندلی کا جو ایک بات کی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ پارٹیز کی طرف سے آ رہی ہے. اس میں دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ایک تو سینٹ میں جو آج بات کی گئی ہے رضا ربانی کی طرف سے اور اس کے بعد خیر رحمان کی طرف سے, یہ ایک انڈیکیشن آ رہی ہے اور ان کی طرف سے کافی ریزرویشن شو کی جا رہی ہے. اور دوسرا جسٹس شوکت صدیقی کی جو ایک آج نیوز سامنے آئی ہے اور جو انہوں نے بات کی ہے راول پنڈی اسلام آباد بار کاؤنسل کے ساتھ, اور اس میں انہوں نے جس طرح کی بات کی اور جس طرح کی انہوں نے کچھ اداروں کے اوپر الیگیشن لگائے ہیں کہ کس طرح بینچ بنائے جا رہے ہیں, کس طرح انٹرفیئر کیا جا رہا ہے اور کس طرح لیول پلینگ گیم نہیں دی جا رہی, تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور پاکستان میں ڈیسٹیبلائزیشن آفٹر الیکشن ایک بالکل کلیئر نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہی سچویشن رہی اور ایک دو اور اس قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں نیب کی طرف سے یا کچھ اور, تو میرے خیال میں پھر یہ ہے کہ کافی سارے لیڈر پہلے ہی اس چیز کا عندیہ دے چکے ہیں کہ وہ الیکشن کو نہیں مانتے, تو اگر اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو یہ مزید جسٹیفیکیشن پیدا کریں گی ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف کہ آفٹر الیکشن جو گورنمنٹ بھی بنتی ہے, جو گورنمنٹ بھی آتی ہے, ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا ان ساری چیزوں کو کٹر کرنا. تو میرے خیال میں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے پاکستان کی پالیٹکس کے لیے, اور اس سے یہ ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے پہلے کلیم کیا گیا کہ بہت زیادہ میجورٹی لے کے, لیکن اب ایک انٹرویو میں جو بات کی گئی ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ وہ اس کا پاکستان کی سیاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو میرے خیال میں سچویشن ایسی ہے کہ کسی بھی پارٹی کو چیزوں کی اگر ہم سمجھیں کہ وہ فی الحال اپنے سٹیٹمنٹ ایسے دینا چاہ رہی ہیں کہ آفٹر الیکشن جو بھی رزلٹ آتے ہیں اس کے اوپر پلے کیا جا سکے.
اچھا ایک آخری بات سلمان عابد صاحب, یہ فرمائیے مجھے کہ اگر ایک کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے ہنگ پارلیمنٹ میں, تو کیا جیسا کہ ابھی ڈاکٹر عطاء الرحمان بھی کہہ رہے تھے, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو معروضی حالات ہیں پاکستان میں وہ حکومت تو دیر پا ثابت ہوگی, استحکام پیدا کر سکے گی؟ سلمان عابد صاحب آپ لائن پر ہیں.
ایک ہم قسم کی حکومت بنتی ہے جی, تو شاید وہ پاکستان کو سٹیبلائزیشن کی طرف ہی لے کے جائے گی, لیکن جو امکانی منظرنامہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ اس وقت ایک جو ہے ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی, اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کولیشن گورنمنٹ کس کی بنتی ہے, کیونکہ اگر پاکستان عمران خان صاحب ڈینائی کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کوئی کولیشن گورنمنٹ کا پارٹ نہیں بنیں گے, تو اس کا مطلب ہے وہ آزاد ارکان اور باقی چھوٹی جماعتوں پر انحصار کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جس میں اے این پی, جے یو آئی, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, وہ ایک ٹف ٹائم دیں گے اپوزیشن کو, اور ٹف ٹائم صرف اپوزیشن کو نہیں دیں گے بلکہ اس الیکشن کو ڈسکریڈٹ کر کے پوری جو اسٹیبلٹی ہے اس کو چیلنج کریں گے. تو جو بھی نئی حکومت اگر عمران خان کی بھی آتی ہے تو ان کے لیے صورتحال کو ڈیل کرنا اور خاص طور پہ اکنامک سچویشن کو اور پولیٹیکل سچویشن کو ڈیل کرنا آسان کام نہیں ہوگا, ایک بڑا چیلنج ہوگا آنے والی حکومت کے لیے.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب کا. اور سامعین, جیسا کہ ہم نے گفتگو کی تھی آغاز میں کہ ان الیکشنز کے حوالے سے سیکیورٹی بھی ایک بڑا کنسرن ہے, خاص طور پر بلوچستان اور کے پی جیسے صوبوں میں یہ سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ تو اس وقت بلوچستان سے سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب موجود ہیں. یہ بتائیے کاکڑ صاحب کہ آپ کے صوبے میں ابھی ایک بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی سچویشن کیا ہے اور کیا اس کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ڈیل کر رہی ہے صحیح طریقے سے؟
دیکھیے جی, یہ بدقسمتی سے اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت بڑا واقعہ ہوا اور ہمارا بڑا نقصان ہوا. ہمارے کینڈیڈیٹ جو تھے وہ شہید ہوئے, ان کے ساتھ لگ بھگ 200 کے قریب افراد, وہ اپنی قیمتی جانوں سے نقصان ان کو جو ہوا. لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ایک تسلسل ہے, جنگ کا تسلسل ہے جس میں ہم جڑے ہوئے ہیں پچھلے 15-16 سال سے, اور یہ اسی کی ہی مختلف شکلیں ہیں جو مختلف انداز میں آشکارا ہو رہی ہیں. یہ کوئی اس الیکشن سے مخصوص جڑا ہوا تشدد نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ تشدد اس الیکشن کی وجہ سے ابھرا ہے. تو اس کو جو ریسپونڈ کرنا ہے وہ انسٹیٹیوشن یا جو ادارتی جواب ہے وہ ویسا ہی جا رہا ہے جس طرح اس نگران حکومت سے پہلے کی صورتحال یا کیفیت تھی. تو مجھے امید ہے کہ اس جنگ میں جس انداز میں پاکستان کو کامیابی ملی ہے, امید یہ رکھتا ہوں کہ یہ مزید بہتری کی طرف جائے گی, کیونکہ یہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے یہ جو لہر ہے دہشت گردی کی.
بہت شکریہ جناب سینیٹر انوار الحق صاحب. اور سامعین, ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں.
پاکستان کے عام انتخابات 2018, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خصوصی اردو نشریات 25 اور 26 جولائی پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک. ماہرین کے تبصرے, تجزیے اور تازہ ترین انتخابی نتائج. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے براہ راست. پاکستان میں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر.
جی ویلکم بیک. اور سامعین, اب جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک بہت ہی متنازع قسم کا موضوع ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کہنا ہے کہ آج کے اس دور میں آئی ایس آئی پوری طرح عدالتی معاملات میں جوڑ توڑ کرنے میں ملوث ہے. وہ تقریر کر رہے تھے ایک اسلام آباد میں, کیا نام ہے اس کا, راول پنڈی بار ایسوسی ایشن کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا.
آئی ایس آئی پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے. آئی ایس آئی کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں, کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے. میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں. آئی ایس آئی والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا.
اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کو بھی اس سلسلے میں پیشکشیں کی گئی ہیں. سنیے انہوں نے کیا کہا.
مجھے یہ کہا گیا آپ ہمیں ایک اشورنس دے دیں کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کے ریفرنس ختم کروا دیں. مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اگر ہماری مرضی کے مطابق فلاں کیس میں فلاں فیصلہ دیں گے تو ہم نومبر تک نہیں سپٹمبر میں آپ کو چیف جسٹس بنا.
ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھی عاصم علی رانا صاحب موجود ہیں اسلام آباد سے. رانا صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت کیا رد عمل ہے ان کے اس بیان کے اوپر کہ آئی ایس آئی اور فوج جو ہے وہ جوڈیشری کا جو سسٹم ہے اس میں ملوث ہو رہی ہے, اپنی مرضی کی بینچیں بنوا رہی ہے.
جافی صاحب اس حوالے سے جو ہے مختلف رد عمل جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو یہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر کمپین چل رہی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے جو ہماری ٹیلیفون پر بات ہوئی تھی سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم سے ہماری بات ہوئی تھی, جنہوں میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل ایسا دباؤ انہیں بھی اپنے جب وہ چیئرمین پیمرا کے طور پر کام کر رہے تھے اس وقت انہیں فیس کرنا پڑا تھا. ان کو کہنا تھا کہ یہاں پر مختلف ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا جاتا تھا, سانس اداروں کی جانب سے ان کے ان پر دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ کسی چینل کا جو ہے وہاں پر اس کو کم وقت دیا جائے یا ان کا جو ہے وہاں پر ان کے نمبر جو ہے ان کے تبدیل کر دیے جائیں یا کسی اینکر کو بین کرنے کے حوالے سے جو تھا وہاں پر جو ان کو مختلف احکامات دیے جاتے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے جو ورکرز تھے ان کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر تھے, جس کے خلاف انہوں نے اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو بھی جس طرح باقاعدہ تحریری طور پر انہوں نے آگاہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو آج کچھ کہا ہے وہ نیا نہیں ہے. اس کے علاوہ جسٹس بجی الدین صدیقی کا بھی آج اب سے کچھ دیر پہلے ٹویٹر پہ ایک پیغام آیا جس پر انہوں نے کہا کہ بالکل آپ نے پہاڑ کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لی ہے, اللہ آپ کی حفاظت کرے. اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے یہ بہت سخت ہے لیکن یہ سچ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف سوشل میڈیا پر جو مختلف سیاسی تنظیمیں ہیں جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جانب سے جو رد عمل سامنے آ رہا ہے اس میں وہاں پر شوکت عزیز صدیقی کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس جو ہے ان کے خلاف دائر کیا گیا ہے, لہٰذا ان کے خلاف یہ تمام کے تمام جو یہ باتیں وہ اس ریفرنس سے بچنے کی خاطر کر رہے ہیں. اور لیکن ان کو جو ہے لالچوں پہ سزا دی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ ان کا جو ہے جماعت اسلامی سے ان کا ایک تعلق رہا, ماضی میں ان کا تعلق رہا اور وہ الیکشن بھی انہوں نے راول پنڈی سے لڑا. اس وقت کی جو تمام باتیں ہیں وہ بھی سامنے لائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کو جو ہے وہ خراب کرنے کے لیے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا یہ بیان آیا. لیکن مجموعی طور پر پاکستان میں اس بیان کو خاصا جو ہے وہ سنجیدہ لیا گیا ہے اور آج جتنے بھی لبرل کہا جا سکتا ہے کہ مختلف سماجی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس بیان کو بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے حساس ادارے کا براہ راست اس طرح سے نام لے کر انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن کو مینیپولیٹ کر رہی ہیں.
اچھا بہت شکریہ آپ کا عاصم صاحب. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بریگیڈر حامد سعید صاحب ہیں جو فارمر آئی ایس آئی آفیسر ہیں. حامد سعید صاحب, جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا بیان آپ نے بھی سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا, انہوں نے آئی ایس آئی پر اور فوج پر براہ راست مداخلت کا الزام لگایا, آپ کیا کہیں گے سلسلے میں؟
ایک جوڈیشری سے تعلق رکھنے والے قابل احترام شخصیت کی انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت, جو جوڈیشری سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ قانونی زبان میں اسے کہتے ہیں ہیئر سے, سنی سنائی بات, اور سنی سنائی بات کو ایویڈنس تسلیم نہیں کیا جاتا. اس کا مطلب ہے انہوں نے فوج کے ادارے پر وہ الزامات لگائے ہیں جن کا ان کے پاس کوئی شہادت یا ایویڈنس نہیں ہے, گویا یہ ہیئر سے وداؤٹ پروف ہے. اور اگر دو ادارے ہیں جن کو کہ آئین تحفظ فراہم کرتا ہے, ایک اس میں عدلیہ ہے اور دوسرا فوج کا ادارہ ہے, کہ ان کے خلاف کوئی بھی بے بنیاد بات نازیبا الزامات اگر لگائے جائیں تو وہ قابل مواخذہ ہیں. اور ایک جوڈیشری سے متعلقہ شخصیت قومی ادارے پر بے بنیاد اور نازیبا الزامات لگائے تو یہ آئین کی سراسر خلاف ورزی ہے, کیونکہ دفاعی ادارے کے خلاف پراپیگنڈا کرنا قابل مواخذہ ہے چاہے کوئی بھی کرے. تو لہذا ایک تو یہ انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے. اگر میں کہوں کہ ایسے ہی کوئی ریمارکس میں عدلیہ کے متعلق کوئی شخص بھی دے دے تو اس کے اوپر آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا کے اس کو طلب کر لیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سلیم الزمان صدیقی صاحب کو بھی کسی عدلیہ کے ہی رکن کو عدالت میں طلب کرنا چاہیے کہ آپ نے اتنے گھٹیا الزامات فوج کے ادارے پر کیوں لگائے. اور جہاں تک سنی سنائی بات کے تعلق ہے وداؤٹ ایویڈینس, کیونکہ انہوں نے بھی وداؤٹ ایویڈینس کچھ کہہ دیا ہے, تو ہم نے بھی بہت کچھ سنا ہے وداؤٹ ایویڈینس, کہ یہ ایک ایسی اپیل بینچ کا حصہ بننا چاہتے تھے جس میں یہ اپنی پسندیدہ شخصیت کو بچانا چاہتے تھے, اور چونکہ اس بینچ کا ان کو حصہ نہیں بنایا گیا لہذا انہیں شدید تکلیف پہنچی ہے. یہ ہے جناب مختصر باتیں, لیکن اس کا لب لبار یہی ہے کہ ایک قابل احترام اور ذمہ دار شخصیت کو اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اس کے اوپر اگر آئین کے اوپر سختی سے عمل کیا جائے تو وہ میرے حساب سے اب مزید جوڈیشری کے کسی بینچ پر بیٹھنے کے لیے اہل نہیں رہے, کیونکہ انہوں نے آئین کے خلاف ورزی کی.
جی بریکر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, ہمیں جوائن کیا ہے جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ نے. محترمہ یہ فرمائیے جسٹس صاحبہ کہ آپ خود بھی جج رہی ہیں اور آپ کو ان سارے مراحل سے گزرنا پڑا ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے الزامات لگائے ہیں اور کہا ہے کہ آئی ایس آئی مداخلت کرتی ہے, اپنی مرضی کے ججز بنواتی ہے, انفلوئنس کرتی ہے, پریشر ڈالتی ہے, آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ جسٹس ناصر صاحب لائن پر ہیں؟ جی اچھا دوبارہ ان کی لائن ملاتے ہیں ہم. یہ اور بتائیے بریگیڈیئر صاحب کہ جو سچویشن اس وقت کریٹ ہو رہی ہے اور جو ایک بات عام طور پر یہ تصور کیا جا رہا ہے, جو لبرلس ہیں خاص طور پر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ واقعی فوج کی مداخلت ہے, فوج مداخلت کرتی ہے, یہ ایک پرسیپشن ہے اور لوگ کہتے ہیں عام طور پر, آپ اس پرسیپشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کیوں ہے؟
ماضی میں چونکہ دو تین بار فوج کی مداخلت رہی ہے اس لیے ایک عمومی تصور جو ہے اس کو تو آپ جھٹلا نہیں سکتے کہ لوگوں کا عام خیال ہے کہ اس بار بھی غالباً فوج جو ہے مداخلت کر رہی ہوگی, لیکن اس کے سلسلے میں کوئی وجہ نہیں ہے فوج کے لیے مداخلت کرنے کی, نمبر ایک. نمبر دو, اس الزام کے یا اس جو آپ کا پرسپشن ہے اس کی سپورٹ میں کوئی ایویڈنس آج تک سامنے نہیں آئی کہ کسی نے یہ بتایا ہو کہ ہاں فلاں بندے نے آ کے مجھ پر پریشر ڈالا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے اپنی مرضی کا بینچ بنوایا. تو لہٰذا یہ جو بے سروپا باتیں ہیں میرے خیال میں ان کو مکمل طور پہ اگنور کر دینا چاہیے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جس طرح جوڈیشری نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے متعدد کیسز کو ہاتھ میں لیا ہے تو ویسے ہی فوج کے ادارے کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جائے, تو پھر ہی ان کی زبان درازی جو ہے بند ہو سکتی.
اچھا دوسرے یہ کہ خود انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پریس ہے اس پر بھی دباؤ ہے, اور پیمرا کے جو سابق سربراہ ہیں انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا کہ ہاں جی جب میں پیمرا کا سربراہ تھا تو میرے اوپر یہ پریشر آیا کرتا تھا, اس کے بارے میں آپ کیا موقف کیا رکھتے ہیں؟
کل پرسوں آپ کو پتا ہوگا کہ حمید ہارون صاحب نے بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا ہارڈ ٹاک کے نام سے, اور وہ بار بار ان سے یہی پوچھتا رہا کہ آپ اور میں پریس سے تعلق رکھتے ہیں, جرنلسٹ ہیں, تو مجھے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی ایک ایویڈنس دے دیں, کوئی ایک ثبوت فراہم کر دیں, تو موصوف کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکے. انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں, I think, he said, I'm not saying کہ what do you think, I want to say what is the proof, and if you don't have any proof then you're talking all nonsense. اور جو ہارٹ اٹیک جس کو شک ہو وہ سن لے کہ حمید ہارون نے ہی کٹ اے ویری سوری فگر اور پسینے سے تر سر سے پاؤں تک, اور ان سے کسی چیز کا جواب نہیں بن رہا تھا. یہی بات یہاں پہ بھی ہے کہ وہ ان کا سب سے بڑا نمائندہ اور نواز شریف صاحب کا سب سے بڑا سپورٹر ہے ڈان گروپ اس وقت, اور اس کا جو اس نے ہارڈ ٹاک میں جو اس نے میں کیا کہوں یعنی جو اس نے مظاہرہ کیا اپنی نااہلی کا, اور کوئی ایک سوال کا جواب صحیح نہیں دے پایا, کوئی ایک ثبوت فراہم نہیں کر سکا, تو اس نے ہارڈ ٹاک میں اس کو کہا کہ ہاؤ دا ہیل آر یو لیولنگ دیز ایلیگیشنز, آپ یہ الزامات کیسے لگا رہے ہیں جبکہ کسی ایک کا ثبوت بھی آپ کے پاس نہیں ہے. اس نے کہا وہ دیکھیں فیس بک کے اوپر بڑے لوگ آ گئے ہیں, اس نے کہا فیس بک کے اوپر آ گئے ہیں تو تم فیس بک کا ایویڈینس سمجھتے ہو؟ فیس بک پر ہر آدمی آ سکتا ہے اپنی مرضی سے, اور جو مرضی آتا ہے وہ کہہ کے چلا جاتا ہے, دیٹ از ناٹ ایویڈینس, پروف دو مجھے, پروف ایک بھی نہیں تھا. تو یہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ جو صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت تو ہوگا نا, تو ثبوت فراہم کریں, ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے.
صحیح. اچھا ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے جسٹس ناصر اقبال صاحب نے. جسٹس صاحبہ, آپ یہ فرمائیے کہ جو بات شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہی ہے کہ آئی ایس آئی کا پریشر ہے, وہ مینیپولیٹ کر رہی ہے الیکشنز کو, مینیپولیٹ کر رہی ہے پریس پر, ان کا پریشر ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ بھی اس مراحل سے گزری ہیں, کیا اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟
دیکھیے میرا تو ٹینیور ہی بہت چھوٹا سا تھا, تو جہاں تک میرا تعلق ہے نو بڈی ایور ٹرائی ٹو پریشرائز می اینڈ آئی پاس وٹ ایور آرڈرز اور ججمنٹس آئی ڈیڈ ود مائی کانشنس اینڈ آئی جسٹ پرے ٹو گاڈ دیٹ دے شوڈ بی کریکٹ, بیکاز انسان تو جو ہے ہر وقت غلطی کا پتلا ہے, لیکن مجھے یہ تسلی تھی کہ میرے اوپر سپریم کورٹ ہے, اگر میں غلطی کروں گی تو وہ اس کو تحقیق ہی کر دیں گے. لیکن یہ جو بات کی ہے نا صدیقی صاحب نے, یہ میں سمجھتی ہوں جوڈیشل کوڈ آف کنڈکٹ سے مترادف ہے, اس لیے کہ ہی از ناٹ سپوز ٹو میک, ججز آر ناٹ سپوز ٹو میک پبلک اسٹیٹمنٹ ان دا مینر اینڈ موڈ دیٹ ہی از ڈوئنگ. اگر ان سے فرض کیجیے, پہلے تو یہ ابھی آپ کے پہلے مبصر کو بات کر رہے تھے نا کہ فیس بک پہ یہ آ رہا ہے, فیس بک از ناٹ کریڈیبل اینی وے, بٹ اف ہی پرسنلی ہیز فیلٹ ایٹ اینی ٹائم دیٹ دیر از سم پرابلم, اٹس ہز ریسپانسبلٹی ٹو ریفر اٹ ٹو دی چیف جسٹس. The Chief Justice can take it up with the executive branch of government کہ جی یہ ایسی بات ہے, اور اب بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو ہے, تاکہ یہ جو ہے ان کا خدشہ یا ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, یا تو اپنے آپ کو ریفیوز کر لے, وہ کہے میں کیس سنتا ہی نہیں, ہی ہیز آلسو دیٹ پریویلیج, ہی کین ڈو, اینی جج کین ڈو اٹ. تو یہ بات پبلک میں اس طرح کرنا میں سمجھتی ہوں یہ جوڈیشل کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ ایک اس کا ضمنی ایسپیکٹ ہے کہ ان کے اوپر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس وقت کیس جاری ہے, ہی از اپیئرنگ بفور دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل, ہی وانٹس ٹو گیٹ پبلک سمپتھی آن ہز سائڈ, بٹ دس از ناٹ دا مینر ان وچ ججز کنڈکٹ دمسیلوز. اینڈ آئی ود ڈو اپالوجیز وڈ سے اینڈ ریسپیکٹ دیٹ آئی تھنک اٹ از موسٹ انپروپریٹ ٹو ٹیک دس کائنڈ آف اے اسٹینڈ, اسپیشلی ایٹ اے ٹائم وین ہی از انڈر اسکروٹنی ہمسیلف.
جو اب انڈر دا لا اس کے لیے اس قسم کی باتوں کی کیا کوئی تعزیر ہے قانون میں؟
دیکھیے جہاں تک ججز کا تعلق ہے تو ان کے پاس تو جوڈیشل کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اور ان کی پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کمپلینٹ جا سکتی ہے, آلریڈی ان کی کمپلینٹ ہے دیٹ ہی ہیڈ یوزڈ انڈیو انفلوئنس فار گیٹنگ سرٹن پریویلیجز which he was not entitled to. That is the case before the Supreme Judicial Council. If this complaint is also made, وہ اسی کے ساتھ ٹیک اپ ہو سکتی ہے. تو یہ تو ان کو اس بات کا خود احساس ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت المیہ ہے کہ اب تمام جو ہمارے ستون ہیں ریاست کے, وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری جی میں آئے ہم کریں من مانے. ہر ایک کے لیے ایک طے شدہ طریقہ ہے کہ کام کیسے کرنا ہے. ججز کے لیے تو کہتے ہیں کہ ججز شوڈ بی اونلی ہرڈ تھرو دیئر ججمنٹ ادر وائز ناٹ. ہمارے وقت میں نہ فون ہوتا تھا کبھی چیمبر میں کسی جج کے پاس, یہ موبائل کا تو قصہ ہی کوئی نہیں تھا, اور بہت سارے ایسے ججز تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے اخبار ہی نہیں پڑھنا کہ ہمارے ذہن پہ کوئی انفلوئنس نہ آتا.
صحیح. ہمارے کچھ کالرز ہیں, تاج محمد صاحب ہیں اٹک سے. جی تاج محمد صاحب فرمائیے. اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. بھاول خان صاحب ہیں مالاکنڈ سے. جی بھاول خان صاحب.
ہلو جی, السلام علیکم جعفری صاحب.
وعلیکم السلام.
عرض یہ ہے کہ آپ کا بھی اردو ہی ہوئے جو ہے نا, ہم لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں, مگر اس پہ جو ہے نا وہ لوگ لانا چاہیے, کیونکہ آپ کا ادارہ جو ہے نا سچ 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 بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو آپ جتنے لوگ لاتے ہیں سب جھوٹے ہوتے ہیں. جسٹس صدیقی نے جو بیان دیا ہے وہ پاکستانی عوام کا جو ہے نا دل کا جو ہے نا اس کے دل کا بات ہے, سارے عوام کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. یہ جرنیل مرنیل جو ہے نا تیار ہو جائے, ہم کھڑے ہوئے آنڈی جمع کرتے ہیں, اس کا استقبال کریں گے ترکی کی فوج کی طرح.
مگر پاکستان کے عوام کا آپ کو کیا پتا ہے؟ پاکستان کے عوام کا کوئی سروے کیا ہے آپ نے؟
بالکل
نہیں. آپ تو بالکل ایک بے بنیاد بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین, اب ہم چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب جسٹس ناصر اقبال صاحبہ کا اور بریگیڈر حامد سعید صاحب کا کہ ان دونوں نے اظہار خیال کیا ہے اس موضوع کے اوپر. ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر,
جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک کو سامعین. امریکہ کے ایک نشریاتی ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں ایک طویل عرصے سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی حکام اور افغان طالبان کے سابق رہنماؤں کے درمیان رابطے ہوئے ہیں. امریکی نشریاتی ادارے این بی سی نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ انہیں یہ بات افغان طالبان کے 3 عسکری کمانڈروں نے بتائی ہے, اور یہ بات چیت افغانستان, قطر اور متحدہ عرب امارات میں ہوئی ہے. تاہم امریکہ کے محکمہ خارجہ اور طالبان نے تاحال اس رپورٹ کی تصدیق نہیں کی ہے. اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی محمد جلیل کی, اس کو سماعت کیجئے. اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے. عقیل یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں.
امریکی نشریاتی ادارے این بی سی کے مطابق اس بات چیت میں شامل ایک مذاکرات کار نے اسے بتایا ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ کے ایک مقامی ہوٹل میں ہونے والی بات چیت کے مختلف ادوار میں کبھی بھی 5 سے زیادہ امریکی عہدیدار شامل نہیں تھے. امریکی نشریاتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا ہے کہ وہ طالبان کے دعووں کی تصدیق نہیں کر سکا کیونکہ ان سب نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر این بی سی سے بات کی. رپورٹ کے مطابق طالبان نے ان مذاکرات کے لیے سابق عسکریت پسند کمانڈروں اور سیاسی رہنماؤں کی خدمات حاصل کی تھیں, جن میں بعض افراد ایسے بھی تھے جنہیں افغانستان یا امریکہ کی طرف سے حراست میں رکھا گیا تھا اور اب وہ اس خطے میں مقیم ہیں اور اپنا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں. افغان طالبان اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ وہ امریکہ یا صدر اشرف غنی کی سربراہی میں قائم افغان حکومت کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کر رہے ہیں. دوسری طرف امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ترجمان نے ایسی کسی بھی بات چیت کی تصدیق نہیں کی ہے. البتہ ترجمان نے یہ ضرور کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ افغان مسئلے کو حل کرنے کی خواہش مند ہے.
ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر عقیل یوسف زئی صاحب ہیں جو ایک تجزیہ کار ہیں, اور انجینئر کمال صاحب ہیں جو افغان ممبر پارلیمنٹ ہیں. آغاز کروں گا انجینئر کمال صاحب آپ سے, کیا حقیقت ہے, کیا طالبان کا واقعی کوئی رابطہ ہے؟
دیکھیں اصل میں بات یہ ہے, یہ جو مذاکرات ہیں نا, یہ ایک ٹریڈیشنلی ایسا ہوتا ہے مذاکرات پس پردہ چلتے ہیں, لیکن اوپر سے جو اسپوکس پرسن ہوتے ہیں, جو ہوتے ہیں بیان کرنے والے لوگ, وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کرتے. یہ ٹریڈیشن چل رہا ہے, یہ ہمیشہ ڈائیلاگ میں نیگوشیشن میں یہ ہوتا ہے, پر پس پردہ کچھ نہ کچھ چلتا ہے. یہ نہیں ہے ہم کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, لیکن میرے خیال میں اس سٹیج پہ پہنچے نہیں ہے کہ یہ لوگ ڈسکلوز کر لے, اوپن کر لے. اور یہ جو ایم میچور سٹیج ہیں, اگر اس سٹیج پہ بہت ساری چیزیں جو ڈسکس ہوئی ہیں اگر وہ اوپن ہو جائے تو اس کا فیوچر میں بجائے کہ فائدہ ہو نقصان ہوگا.
اچھا عقیل یوسف زئی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں کیا یہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اس قسم کی خبریں بار بار آتی رہی ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, پھر آتی ہیں نہیں ہو رہے ہیں. اب یہ جو قطر میں یا دبئی میں مذاکرات ہو رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں نتیجہ خیز ثابت ہوں گے؟
جبری صاحب, آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس قسم کے مذاکرات کا سلسلہ کبھی بھی رکا نہیں ہے. مختلف سٹیجز پر, مختلف ادوار میں, مختلف لوگوں کے ذریعے, مختلف ممالک کے ذریعے طالبان اور افغان حکومت اور طالبان اور امریکن کے درمیان مذاکرات چلتے رہے ہیں. جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ دوحہ میں جو آفس ہے وہ کبھی بھی غیر فعال نہیں رہا, جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیک ڈور پالیسیز کے تحت یا ڈپلومیسی کے تحت وہاں پر لوگ آتے جاتے رہے ہیں, وہاں پر میٹنگ ہوتی رہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ 2017 میں نہ صرف یہ کہ مذاکراتی عمل میں چند نئی جہتیں سامنے آئی, بلکہ اس پروسیس میں عرب امارات اور ترکی کا اور چائنا کا بھی ایک اہم رول ہمیں سامنے نظر آتا دکھائی دیا. اب جو صورتحال بنی ہے یہ کافی دلچسپ بھی ہے اور نئی بھی ہے. وہ اس حوالے سے کہ افغان طالبان کا آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے یہ سانس رہا ہے کہ افغانستان میں بیٹی حکومت یا قبل میں بیٹی حکومت بے اختیار ہے اور چونکہ ان کی جنگ ان کے بقول امریکہ کے ساتھ اور نیٹو کے ساتھ ہو رہی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بے اختیار حکومت کے ساتھ ہم مذاکرات کرنے کی بجائے ترجیح اس بات کو دیں گے کہ امریکن کے ساتھ مذاکرات کیے جائے. اور اس دوران میں جو ایک سیز فائر کا سلسلہ چل نکلا تھا اس کے دوران بھی افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان جو چند ایک جگہ پر مقابلے ہوئے تھے اس میں بھی نیگوشیشن پروسیس پر اس بات پر اتفاق رائے کا اظہار ہوا تھا کہ طالبان کا یہ جو مطالبہ ہے افغان حکومت وہ کنوے کریں گی امریکن حکام کو. پھر آپ نے دیکھا بھی کہ کافی حد تک وہاں سے ایک پازیٹو رسپانس بھی آیا. تو میرے خیال میں چونکہ یہ سال پاکستان کی طرح افغانستان میں بھی الیکشن کا سال ہے اور پھر آپ نے دیکھا بھی کہ وہاں پر جو اٹیکس ہوئی یا سیز فائر کے دوران عوام نے جس طریقے سے حکومت کے اقدام کو سراہا, تو میرے خیال میں کافی ایک امکان بن گیا ہے کہ افغان طالبان بیک ڈور پالیسی یا ڈپلومیسی کے ذریعے امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں.
اچھا یہ بتائیے انجینئر کمال صاحب کے جنرل ووٹرل نے بھی کل یہ بات کہی ہے خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان اچھا رول پلے کر رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریسنٹلی جو پاکستان کا رول ہے اس کے بارے میں خود افغان گورنمنٹ اور افغان پارلیمنٹ میں کیا تاثر پایا جاتا ہے؟
دیکھیں ہم آپٹیمسٹک ہیں پاکستان کے رول کے بارے میں, اور یہ جو ہسٹری کو دیکھ لیں تو پاکستان از دا مین پلیئر اینڈ پاکستان از دا موسٹ سینئر پلیئر ان دس گیم اینڈ پاکستان یوز ٹو پلے دس گیم سنس 50 years with main stakeholders in the area. اور اس کے بغیر پاکستان کے بغیر ناممکن ہے صلح, ناممکن ہے آگے جانا, ایک قدم بھی آگے جانا. تو یہ جو چل رہے ہیں ابھی تک سلسلہ, تو ہم اور ہمارا پارلیمنٹ اور ہمارے نیشن آپٹیمسٹک ہیں کیونکہ یہ جو آیا سیز فائر کا جو پہلے دفعہ تاریخی طور پہ ایک چلا سلسلہ اور بہت سارے لوگ خوش ہوئے ہیں اس سے, تو سیز فائر کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد ہم کمپلیٹلی آپٹیمسٹک ہیں.
اچھا اچھا عقیل یوسف زئی صاحب, ایک بات یہ کہی جاتی ہے عام طور پہ جو تجزیہ کار اور جو واقفان حال ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب طالبان کے اوپر پاکستان کا اتنا اثر و رسوخ نہیں رہا, اس لیے کہ اب طالبان کے رابطے ایران سے بھی ہیں, چین سے بھی ہیں, روس سے بھی ہیں اور بعض ممالک سے بھی ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے کہ واقعی پاکستان کوئی اس سے زیادہ بڑا رول پلے کر سکتا ہے جتنا وہ آلریڈی پلے کر رہا ہے؟
جعفری صاحب, میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کا خیال ہے کہ پاکستان کے کردار کے بارے میں جو توقعات وابستہ کی جاتی ہے وہ شاید کہ اس لیول کی نہیں ہے, یا پاکستان کا اثر رسوخ اس سطح کا نہیں ہے جس طرح
سمجھا جاتا ہے,
سمجھتے ہیں. البتہ ایک بات ضرور ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2017 خاص کر 2018 کے درمیان, میں آپ کو بتا دوں یہ بات شاید کہ ہمارے دوستوں کو اچھی نہیں لگے, مگر جو ہماری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بار اگر دونوں ممالک کے درمیان کراس بارڈر ٹیررزم پر کوئی انڈرسٹینڈنگ بنی ہے, اور اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں 9/11 کے بعد سب سے زیادہ وفود کابل اور اسلام آباد اور پنڈی کا دورہ کر چکے ہیں, تو میرے خیال میں 2018 ہی کے دوران ہم نے یہ پورا پریکٹس دیکھا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا بھی کہ ایک جب چل نکلا کسی نے کسی حد تک, جیسا ہمارے اجرائے صاحب نے بتایا بھی کہ افغان عوام نے جس طریقے سے سیز فائر کو ویلکم کیا اور طالبان نے جس طریقے سے ایک اچھا رسپانس کیا, بلکہ پھر آپ نے دیکھا بھی کہ اسی دوران جب سیز فائر کے ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی, بلکہ اشرف غنی صاحب نے آپ پر کی بھی تھی, اس کا اعلان بھی کیا تھا, اسی دوران ایک ڈرون حملے میں کام اللہ فضل اللہ کو افغانستان کے صوبے میں مارا گیا, جس کے بعد طالبان چونکہ ایک نظریاتی فورس خود کو سمجھتے ہیں, وہ ایک اسلامی آئیڈیالوجی اور جہادی آئیڈیالوجی کے طور پر آگے بڑھتے ہیں, تو ان کے لیے اس سلسلے کو آگے بڑھانا ممکن نہیں رہا. میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے متعلقہ اداروں کے درمیان پہلی بار ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بنی ہے, ایک کوآرڈینیشن کا ایک سسٹم بنا ہے, اور اس کے نتیجے میں دونوں طرف آپ دیکھ ہی رہی ہے کہ جو ماضی کی تلخیاں تھیں, ماضی کے جو فاصلے تھے یا جو الزام تراشیاں تھی, اس میں کمی بھی آئے گی ہے. تو پاکستان کا رول تو بنتا ہے اس حوالے سے بھی کہ پاکستان افغانستان کے حالات براہ راست متاثر ہوتا ہے, مگر دونوں ممالک میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی چند کمزوریاں ہیں یا ان کی جو اختیار کی بات ہوتی ہے, ان کے نتیجے میں کہا جا سکتا ہے کہ شاید کہ چند اور پلیئرز کو بھی آگے آ کر اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, اور ان پلیئرز میں میرے خیال میں اب تین میجر پلیئرز ہیں, امریکہ ہے, رشیا ہے اور چین ہے.
جناب یہ بڑی خوش آئند بات ہے, اور جیسا کہ انجینئر صاحب نے بھی کہا اور آپ نے بھی کہا, اگر یہ بات یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور ایک کوآرڈینیشن بن جائے تو بہت اچھی بات ہوگی. ہمارے کالر ہیں ظہور احمد صاحب ایبٹآباد سے. جی ظہور صاحب السلام علیکم.
جی السلام علیکم سر,
فرمائیے کوئی سوال ہے آپ کا؟
آپ کا جی جی بالکل سوال ہے سر. پہلا ٹاپک تو میں نے بس تھوڑا بہت سنا ہے, دوسرا ٹاپک غور سے سنا ہے. تو وہ یہ آپ بات کر رہے ہیں امریکہ اور طالبان کے مذاکرات ہو رہے ہیں, تو یہ مسئلہ یہ ہر دو تین سال بعد یہ شوشہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ یہ سو سال بھی گزر جائے جو طالبان اور امریکہ کے مذاکرات جو ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتے, ایک بات. دوسری سر جو آپ کا پہلے والا ٹاپک تھا اس میں آپ نے میرا خیال ہے ججوں اور جرنیلوں کے مطابق بتایا, تو سر میں ایسے ایک درد رکھنے والا پاکستانی کی حیثیت سے بات کروں تو یہ ججوں نے اور پاکستانی عدالتوں نے بہت مایوس کیا ہے, اور دوسرے لفظ میں ان کے فیصلہ نے بہت بڑا پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. یہ پاکستان یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ہی مطالعہ کر لیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ بے انصافوں پر اللہ کی لعنت.
بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ایک اور کالر ہیں مرید خان صاحب میاوالی سے. جی فرمائیے.
السلام علیکم جناب. السلام علیکم جناب, بہت خیر سے خاص کر رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو امریکہ ہے, امریکہ افغانستان سے چلا جائے, یہ طالبان کی حکومت کو ختم کرنے والا امریکہ ہے, اس لیے وہ طالبان جنگ ختم نہیں کریں گے. امریکہ چلا جائے, افغانستان جانے, پاکستان جانے اور ایران جانے,
ہم
صلاح کر لیں گے. باقی
بہت شکریہ جناب. میں انجینئر کمال صاحب کا اور عقیل یوسفزئی صاحب آپ دونوں صاحبان کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے زحمت فرمائی, ایک بڑے اہم ٹاپک پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. سامعین چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. ہم عراق کے بارے میں گفتگو کریں گے جہاں پر اس وقت تو احتجاجات کا سلسلہ جاری ہے, اور انتخابات کے بعد جس کو اب بہت کافی عرصہ ہو گیا ہے ابھی تک وہاں کوئی حکومت نہیں بن سکی ہے. یہ جو سیاسی عدم استحکام اس کا سبب کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تجزیہ کار مسعود عبدالی صاحب ہیں. عبدالی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا سبب ہے اس کا؟
دیکھیں اس کی بنیادی وجہ تو بالکل وہی ہے جو ساری دنیا میں ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایک آرامدہ زندگی کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے عراق جو ہے 2003 سے جب امریکہ نے اس پہ حملہ کیا تو اس وقت سے بد امنی کے شکار ہے, اس کے انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے. اس وقت جو ہے ان کا شدید ترین جو بحران ہے بجلی اور پانی کا ہے, اور پانی کا بحران مزید اس لیے سنگین ہو گیا کہ ان کے آپ کو پتا ہوگا گزشتہ 4 سال سے ان کے خوش سالی ہے, تو اس کی وجہ سے ان کے غلے کا مسئلہ بھی ہو گیا. بجلی کا بحران پھر یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے لوگ اچھے وقتوں کو یاد کرتے ہیں. صدام حسین کے دور میں ہزاروں برائی صدام حسین کی ہوگی, لیکن اس کے وقت میں استحکام تھا, اور عراق جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے چند خوشحال ترین ممالک میں شامل تھا, تو اس لیے لوگوں کو بڑی عادت ہے بجلی اور پانی کی. تو ان کے یہاں اس وقت جو ہے وہ اس وقت تقریباً 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پھر ایک اور جو مسئلہ ابھی زیادہ خراب ہو گیا بجلی کا, وہ یہ ہوا کہ ایران انہیں بجلی فراہم کرتا تھا, ایران نے بجلی کی فراہمی بند کر دی ہے یا کم کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عراقی حکومت بجلی کا خرچ ادا نہیں کر پا رہی, تو اس کی وجہ سے ان کے یہاں ایک طریقے سے یعنی بے اطمینانی تھی. تو اس مہینے کے شروع میں 7 اور 8 کو وہاں پر ایک بڑا مظاہرہ ہوا بصرہ میں, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اگلے ہفتے یعنی 14 کو بڑا مظاہرہ کریں گے سارے ملک میں. تو اس دوران ملک میں جو ہے وہ فوج نے دھمکی دی کہ وہ کارروائی کرے گی اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا, لیکن اس کے باوجود 14 کو جو مظاہرہ وہ سارے عراق میں ہوا, جس میں سب سے بڑے مظاہرہ تھا نجف شریف میں ہوا, اور آپ کے مانے نجف جو ہے وہ زائرین سے بھرا ہوتا ہے ساری دنیا کے. تو اس وقت جو ہے وہ اس کے علاوہ جو امارا کا علاقہ ہے وہاں اور ہر جگہ مظاہرہ ہوا. اور اس سے جو ایک اور جو اس میں پہلو ایک آیا ہے جعفری صاحب, وہ یہ کہ شیعہ جماعتوں کے اوپر کے دفاتر پہ حملے ہوئے, جو بڑی جماعتیں, ایک تو برصغیر جماعت جو ہے ہمارے آبدی صاحب کی دعویٰ پارٹی جو کراتی ہے اس کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا, بلکہ بصرہ میں اس ہوٹل پہ بھی حملہ کیا گیا جس میں وہ وزیراعظم صاحب ایک اجلاس کر رہے تھے. اس کے علاوہ جو نور المالکی سابق وزیراعظم ہیں ان کے دفتر پہ حملہ ہوا, اور اس کے علاوہ حاد العمری جو ہیں وہ جو پرو ایرانی سیاستدان ہیں ان کے دفتر پہ حملہ ہوا. تو اس وقت اس طریقے سے وہاں جو لوگوں کو شکایت یہ ہے کہ ایران کی مداخلت کی وجہ سے عراق کے مسائل خراب ہو رہے ہیں اور ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے, اور ظاہر سخت گرمی میں اگر 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو تو اس کی وجہ سے ظاہر کہ صورتحال خراب ہو. اس میں ایک اور مزید پہلو جو آیا ہے کہ آیت اللہ سستانی جو روحانی پیشوا ہیں ایرانی عراقی شیعوں کے, جو عام طور سے سیاسی بیانات نہیں دیتے, لیکن انہوں نے مظاہرین کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اب جو آپ نے فرمایا الیکشن کا, واقعی دیکھیں کہ پہلی بات تھی کہ اس انتخاب میں لوگوں کی دلچسپی کا عالم یہ تھا کہ جو تناسب تھا ووٹ ڈالنے کا وہ صرف 44% تھا. اب اس کے بعد یہ انتخابات مئی میں ہوئے ہیں, یہ جولائی کا مہینہ ہے, کوئی 4 مہینے ہو گئے. پھر یہ یعنی عراقی آئین کے تحت بھی 90 دن کے اندر حکومت بننا ضروری ہے, جو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید 90 دن ہو گئے اگر انتخابات سے جولائی کی آج تاریخ کو لیا جائے. اب اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ پہلے تو ہوا اس پہ اختلاف ہوا کہ صاحب یہ دھاندلی ہوئی ہے, دوبارہ گنتی کی جائے گی. جو دوبارہ گنتی کا ہوا تو اس کے بعد ان کے بیلٹ باکس کو آگ لگ گئی, کچھ بیلٹ باکس جل گیا ان کے. اب مسئلہ یہ ہے کہ گنتی کی کیسے جائے اگر کچھ ان کا خیال ہے کہ تقریباً 40% بیلٹ ہیں وہ جل گئے. تو اب ایک اور جو مسئلہ وہاں پر ہو رہا ہے وہ یہ کہ یعنی اول بات اس انتخاب سے دلچسپی نہیں تھی لوگوں کو, اور اگر ہو بھی گیا تھا تو اب وہاں کوئی حکومت بن نہیں پا رہی, اس لیے مقتدہ صدر جو ہیں ان کی وہ تھوڑے سے غیر روایتی ہیں, انہوں نے کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ مل کے اتحاد بنایا تھا, تو ان کو حکومت دینے کے لیے یعنی بڑی طاقتیں جو ہیں, امریکہ کو بھی اس کے اوپر تحفظات ہیں اور ایران کو بھی, اس لیے کہ پورا ایران بھی نہیں ہے وہ. تو نتیجے طور پر وہاں ایک سیاسی ویکیوم بھی ہے جس کے سے قیادت نہیں ہے, اور دوسری طرف یہ جو مسائل عوامی وہ اتنے شدید ہو گئے ہیں اب کہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ یعنی کہ یہ صورتحال اگر جاری رہی تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ پہلے جس طرح کے فرقہ وارانہ فساد ہوئے تھے, اب شاید یعنی حکومت کے خلاف جو اگر حکومت لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو اب کوئی ایسی قیادت بھی نہیں ہے جو متبادل ہو وہاں پر. تو اسی لیے یعنی اس کے سب سے حل تو یہ کہ فوری طور پر جو حکومت کی تشکیل ہونی چاہیے, لیکن موجودہ حالات میں حکومت کی تشکیل بھی ممکن نہیں ہے. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ کافی دن تک یہ معاملہ جو ہے سیاسی عدم استحکام مزید جاری رہے گا, اس کی وجہ سے وہاں خونریزی بھی ہوگی اور کافی بدامنی بھی پھیلے گی.
اچھا, اس سے ذرا ہٹ کر ہمارے پاس تقریباً 1.5 منٹ ہے, اس وقت سیریا کی جو صورتحال ہے وہ کس جانب جا رہی ہے؟
دیکھیں سیریا کی صورتحال جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 90% ملک جو ہے وہ اب وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہے, یعنی بشار الاسد کے. صرف جو علاقہ رہ گیا یعنی جنوب اور جنوب مغرب, یہ قینطرہ جو گولان ہائٹس یعنی اسرائیل کے سے جس علاقہ قبضے کا وہ ہے, اور اردن کے اس کی سرحد سے جو ملا ہوا علاقہ درا وہ علاقہ تھا, لیکن وہ بھی جو ہے گزشتہ میں خالی ایک ہفتے میں علاقہ بھی خالی کرا لیا گیا ہے. لیکن اس وقت دیکھیں جہاں سے جو بڑا مسئلہ ہے اس وقت ہے اس کے لیے کہ امن تو ہو جائے گا وہاں پر اور شاید اب معاملات ٹھیک ہو جائیں, لیکن اس ملک میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کی آدھی آبادی 1.2 کروڑ لوگ جو ہیں شام چھوڑ کے جا چکے ہیں, وہ یعنی ترکی میں اور اردن میں اور لبنان میں ہیں. ان کے یہاں کوئی 750,000 انٹرنل ڈسپلیس پرسن IDP جنہیں کہتے ہیں ان کو کہیں سیٹل کرنا, پھر 1 ملین لوگ 10 لاکھ کے قریب لوگ زخمی ہیں اس جنگ میں جن کے ظاہر کہ علاج معالجہ کرنا ہوگا. تو اس وقت اگرچہ کہ امن قائم ہوتا نظر آ رہا ہے اور لڑائی ختم ہو رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ ریبلز جو ہیں یہ جو باغی تھے سوائے جنوب شمال میں جو ترکی کے سرحد کے اوپر کچھ کرد ہیں, اس کے علاوہ امن ہو گیا, لیکن اب جو بہت بڑا مسئلہ ہے جیسے تعمیر نو کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ درپیش ہے.
Exactly, میرا سوال آپ سے یہاں پر یہی تھا کہ جیسے دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر جرمنی کی تعمیر نو کے لیے ایک کنسورشیم بنایا گیا تھا, کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ انڈر دا بینر آف یونائٹیڈ نیشنز عراق کی یا شام کی تعمیر نو کے لیے کوئی کنسرشم قائم کیا جا سکے؟
دیکھیے یہ ضروری انسانی ضرورت ہے. میں نے آپ کو مثال دی نا کہ 1 ملین جو ہے 10 لاکھ لوگ زخمی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے اس جنگوں میں زخمی ہوئے ویسے نہیں کہ ان کی مرم پٹی ہوتی ہے, وہ لوگ ہیں جن کے اعضاء ضائع ہو گئے, جن کی آنکھیں ضائع ہو گئیں, جو معذور ہیں. یعنی 1 ملین لوگ, 1 ملین آبادی ویسے بڑی چھوٹی لگتی ہے, لیکن جس ملک کی آبادی 2 کروڑ ہو وہاں 1 ملین بہت ہوتے ہیں. تو 1 ملین جو ہے وہاں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں, اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں یا گھروں میں پڑے ہوئے ہیں, جو تقریباً معذور ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جو 1.2 کروڑ لوگ جو ملک سے باہر گئے ہیں ان میں سے 13,000 افراد واپس آئے ہیں, تو ان کو 1 کروڑ لوگوں کو واپسی کا بندوبست کرنا ہوگا. اس کے علاوہ IDPs جو ہیں ان کی تعداد تقریباً 8 لاکھ ہے, 8 لاکھ لوگوں کی بحالی کا انتظام کرنا ہوگا. تو یقیناً یہ تو بہت بڑی مہم کی ضرورت ہے اور یہ مہم بہت جلد ہونی چاہیے. اگر یہ فوری طور پر جو ہے وہ ان کی بحالی کا کام نہ شروع ہوا, تعمیر نو کا کام نہیں شروع ہوا, تو مجھے لگتا ہے بہت بڑا انسانی المیہ جو وہاں جنم لے سکتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو بڑی مشکل سے جو قابو پایا گیا ہے بدامنی کے اوپر, وہ مسئلہ وہ جن جو ہے دوبارہ قابو سے باہر ہو.
بہت شکریہ آپ کا اور سامعین سے ساتھی, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اٹلی نے امیگریشن کے بارے میں اپنی سخت پالیسی پر تنقید کو رد کر دیا ہے. اس سے پہلے مظاہرین مارچ کرتے ہوئے اٹلی کی وزارت داخلہ تک گئے تھے اور اس پر سمندر میں تاریخ وطن کی ہلاکتوں کا الزام لگایا تھا. اٹلی نے غیر سرکاری تنظیموں یا این جی اوز کی خیراتی کشتیوں پر اس بات کے لیے پابندی لگا دی ہے کہ وہ اٹلی کی بندرگاہوں پر تارکین وطن کو نہیں اتار سکتے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہینری ریجویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اٹلی نے جو پابندی لگائی ہے اس کے بعد اسپین میں تارکین وطن کی تعداد کی آمد میں اضافہ ہو رہا ہے. بدھ کے دن مظاہرین مارچ کرتے ہوئے اٹلی کی وزارت داخلہ تک پہنچ گئے تھے. انہوں نے لال رنگ کے پینٹ کا استعمال کر رکھا تھا جو اس بات کی علامت تھا کہ اٹلی کی حکومت کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں. یہ مظاہرہ ایسے وقت میں کیا گیا جب ہفتہ بھر پہلے اسپین کی ایک بچاؤ کرنے والی ٹیم کو جو خیراتی بنیاد پر کام کر رہی تھی تارکین وطن کی ایک تباہ شدہ کشتی ملی جو لیبیا سے پرے بحیرہ روم میں تیر رہی تھی. ملبے میں ایک عورت اور بچے کی لاش بھی ملی تھی. این جی او نے لیبیا کے کوسٹ گارڈ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے تارکین وطن کو چھوڑ دیا. بچاؤ کرنے والی ٹیم کے ڈائریکٹر کہتے ہیں یہ این جی اوز کو اس بات کی اجازت نہ دینے کا براہ راست نتیجہ ہے کہ وہ بحیرہ روم میں لوگوں کو نہیں بچا سکتے. یہ اسی کا نتیجہ ہے. یاد رہے کہ اٹلی کی مخلوط حکومت نے این جی او کی بچاؤ کرنے والی کشتیوں کو اٹلی کی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونے سے روک رکھا ہے. اس ہفتے کے شروع میں اٹلی نے پانچ دوسرے یورپی ملکوں کو بھی مجبور کیا کہ وہ ان 450 تارکین وطن کو آپس میں تقسیم کر لیں جنہیں اٹلی کے سرکاری جہازوں نے بچا لیا تھا. اٹلی نے سبھوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. وزیر داخلہ میٹیو سیلوینی نے ٹویٹر پر کہا میرا مقصد ہر ایک کو بچانا ہے, ہر ایک کی مدد کرنا اور ہر ایک کی غم گساری کرنا اور ہر ایک کو کھانا مہیا کرنا. تاہم ہر ایک اٹلی آنا چاہتا ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اٹلی نے جب سے این جی اوز کی کشتیوں پر پابندی لگائی ہے 7 میں سے 1 تارکین وطن جس نے سمندر پار کرنے کی کوشش کی ہے ڈوب گیا ہے. اٹلی کے سخت موقف کی وجہ سے تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے لیکن اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی ہے. یورپی یونین اس معاملے کا حل تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف ہے. جون کے مہینے میں اسپین کے اندر اٹلی کے مقابلے میں زیادہ تارکین وطن آئے جن کی تعداد 6400 تھی. تاہم اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اسپین تارکین وطن کے لیے ایک بڑی راہ گزر بن جائے گا. مجموعی طور پر موجودہ سال کے پہلے 6 مہینے میں یورپی یونین میں آنے والے تارکین وطن کی تعداد 60,000 سے کچھ اوپر تھی جو سال بھر پہلے کے مقابلے میں تقریباً آدھی ہے. رضی احمد رضوی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ہردم رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے. یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. پیشکش یاسمین جمیل.